وائس آف امریکہ اردو ہے. آپ سن رہے ہیں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام. یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. دنیا کے مختلف ممالک کی طرح پاکستان میں بھی جمعرات کو عید الفطر منائی جا رہی ہے. صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے عید الفطر پر قوم کے نام ایک پیغام میں اہل وطن اور ملت اسلامیہ کو عید کی دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ عید کے موقع پر ضرورت مندوں اور محتاجوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں اور کرونا وائرس سے بچاؤ کی تدابیر کو اپنائیں. وزیراعظم عمران خان نے قوم کو عید کی دلی مبارکباد دیتے ہوئے اس امر پر زور دیا کہ عوام ذمہ داری کے ساتھ عید الفطر منائیں اور اس دوران کورونا سے متعلق ایس او پیز پر سختی سے عمل کریں. عید الفطر کی خوشیاں کورونا وبا کی وجہ سے دوسرے سال بھی پھیکی رہیں. دنیا بھر کے مسلمان گزشتہ سال کی طرح اس بار بھی بھرپور انداز میں یہ تہوار نہیں منا رہے, کیونکہ کورونا وائرس کی وبا نے مساجد کی بندش پر مجبور کیا ہے اور خاندانوں کو میل ملاپ سے روکا ہے. انڈونیشیا اور ملائیشیا نے تعطیلات میں وائرس کے پھیلاؤ کے خدشے پر عید کے لیے گھر جانے والوں کو اس سال بھی روکا ہے. انڈونیشیا نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ گھروں میں عبادت کریں, جبکہ زیادہ خطرے والے مقامات کی مسجدوں کو بند کر دیا ہے. ادھر ملائیشیا کے وزیراعظم نے غیر متوقع طور پر 7 جون تک ملک بھر میں لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے تاکہ کیسز کو بڑھنے سے روکا جا سکے. انہوں نے کہا کہ ہسپتال تقریباً مکمل گنجائش تک بھر گئے ہیں. امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت سالم خلیلزاد کا کہنا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ مل کر پاکستان اور افغانستان کے مابین سیکیورٹی تعاون کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں, جو امریکہ کی امن کوششوں کا اہم حصہ ہے, جن کے نتیجے میں ان کے بقول اسلام آباد اور کابل کے دوران سیکیورٹی معاہدے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے. زلم خلیلزاد نے یہ بات حال ہی میں جرمن جریدے ڈیئر شپیگل سے ایک انٹرویو کے دوران ایک ایسے وقت میں کی ہے جب حال ہی میں پاکستان فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا نے برطانیہ کے فوجی سربراہ جنرل نکولس پیٹرک کارٹر کے ہمراہ دورہ کابل کے دوران افغان قیادت سے ملاقاتیں کی تھیں. افغان صدر اشرف غنی نے جمعرات کو صدارتی محل میں عید کی نماز ادا کرنے کے بعد گفتگو کرتے ہوئے طالبان پر زور دیا کہ وہ غیر ملکی فوج کے انخلا کے بعد اس موقع کو ملک میں قیام امن کے لیے استعمال کریں. صدر اشرف غنی نے کہا کہ غیر ملکی افواج کے انخلا کی وجہ سے طالبان کو امن قائم کرنے کا اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا. انہوں نے طالبان رہنما ملا ہبت اللہ پر زور دیا کہ عوام کو طالبان کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے پیغامات جاری نہ کریں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوا نے کابل کے حالیہ دورے میں انہیں بتایا کہ وہ طالبان حکومت کی واپسی پاکستان کے قومی مفاد میں نہیں دیکھتے. صدر غنی نے افغان سیاستدانوں سے اپنی حالیہ ملاقاتوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ سب افغانوں کی اپنی قیادت میں امن عمل چاہتے ہیں, جبکہ خطے میں بھی افغانستان میں امن کے لیے اتفاق رائے ہے. انہوں نے کہا کہ طالبان نے افغانستان میں $1 ارب مالیت کی سرکاری عملہ کو تباہ کیا ہے, جو ملک کی قومی آمدن کا 18% ہے. اس سے پہلے بدھ اور جمعرات کے درمیانی شب 12 بجے افغان حکومت اور طالبان کی 3 روزہ جنگ بندی کا آغاز ہو گیا. سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ انہیں قندھار میں سڑک کنارے 2 بارودی سرنگوں کے دھماکوں کے سوا ملک بھر میں کسی واقعے کی اطلاع نہیں ملی. قندھار میں حکام نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پنجوانی اور میوند کے اضلاع میں جمعرات کی صبح بارودی سرنگوں کے دھماکوں میں 2 بچوں سمیت 7 افراد موت کا شکار ہو گئے اور 3 زخمی ہوئے. اسرائیل اور فلسطینیوں میں لڑائی روکنے کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن متحرک ہو گئے ہیں, اور انہوں نے اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو سے فون پر بات کی ہے. اس لڑائی میں اب تک 50 سے زیادہ فلسطینی اور کم از کم 7 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں. وائٹ ہاؤس کے جاری کردہ بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے قریبی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا. صدر بائیڈن نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی توقع اور ان کی امید یہ ہے کہ یہ تصادم جلد از جلد ختم ہو جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. امریکہ نے تشدد کی مذمت کرتے ہوئے کشیدگی کم کرنے پر زور دیا ہے اور خطے میں ایلچی بھیجے ہیں. امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے بدھ کو اس بارے میں کہا کہ امریکہ مسئلے کے دو ریاستی حل کے موقف پر قائم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کو امن و سلامتی کے ساتھ رہنے کا ایک جیسا حق حاصل ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ کی اردو سروس کی طرف سے آپ سب کے لیے عید کے موقع پر بہترین خواہشات کے ساتھ آج کے نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں۔ دنیا کے مختلف ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی جمعرات کے روز عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ ایک طویل عرصے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ ملک بھر میں ایک ہی دن عید منائی جا رہی ہے۔ نماز عید کے اجتماعات میں پاکستان کی ترقی، سلامتی و خوشحالی، مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے حل اور امت مسلمہ کا اتحاد کے لیے خصوصی دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے عید الفطر پر قوم کے نام اپنے پیغام میں اہل وطن اور ملت اسلامیہ کو عید کی دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ عید کے موقع پر ضرورت مندوں اور محتاجوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں اور کورونا وائرس سے بچاؤ کی تدابیر کو اپنائیں۔ وزیراعظم عمران خان نے قوم کو عید کی دلی مبارکباد دیتے ہوئے اس امر پر زور دیا کہ عوام ذمہ داری کے ساتھ عید الفطر منائیں اور اس دوران کورونا سے متعلق ایس او پیز پر سختی سے عمل کریں۔ اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
حکومت کی قائم کردہ رؤیت ہلال کمیٹی کے اعلان پر آج ملک بھر میں عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ ماضی میں عید کے دن کا تعین سرکاری اور غیر سرکاری رؤیت ہلال کمیٹیوں کے درمیان ایک معما رہا ہے، جس کے باعث ملک میں ایک دن سے زائد عیدیں منائی جاتی رہی ہیں۔ تاہم سرکاری رؤیت ہلال کمیٹی کے چاند دکھائی دینے کے اعلان کو بعض مذہبی حلقوں کی جانب سے سیاسی فیصلے کے طور پر لیا جا رہا ہے۔ سرکاری رؤیت ہلال کمیٹی کے عید کا فیصلہ کمیٹی کے رکن کی ویڈیو میں اختلافی گفتگو کے باعث بھی متنازعہ ہو گیا۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ رؤیت ہلال کمیٹی کے باقاعدہ اعلان سے قبل ایک کمیٹی رکن کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ یہ فیصلہ قومی یکجہتی اور وحدت کو دیکھتے ہوئے کیا گیا ہے اور چاند دیکھنے والی گواہیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رؤیت ہلال کمیٹی کے سابق سربراہ مفتی منیب الرحمان نے حکومت کے عید منانے کے اعلان پر عوام کو عید کے بعد روزے کی قضا کرنے کی تاکید کر دی ہے۔ رؤیت ہلال کمیٹی کے سابق رکن مولانا اجلال حیدر کہتے ہیں کہ سیاسی اور مذہبی مفادات کے باعث چاند کی رؤیت کا معاملہ ہر بار ایک معما بن جاتا ہے۔ پشاور کی مسجد قاسم علی خان میں غیر سرکاری رؤیت ہلال کمیٹی کے اجلاس کے بعد مفتی پوپلزئی نے حکومتی فیصلے سے قبل ہی جمعرات کو عید الفطر منانے کا اعلان کر دیا تھا۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
عید الفطر کی خوشیاں کرونا وبا کی وجہ سے دوسرے سال بھی پھیکی رہیں۔ دنیا بھر کے مسلمان گزشتہ سال کی طرح اس بار بھی بھرپور انداز میں یہ تہوار نہیں منا رہے، کیونکہ کرونا وائرس کی وبا نے مساجد کی بندش پر مجبور کیا ہے اور خاندانوں کو میل ملاپ سے روکا ہے۔ انڈونیشیا اور ملائیشیا نے تعطیلات میں وائرس کے پھیلاؤ کے خدشے پر عید کے لیے گھر جانے والوں کو اس سال بھی روک دیا ہے۔ انڈونیشیا نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ گھروں میں عبادت کریں، جبکہ زیادہ خطرے والے مقامات کی مسجدوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ دارالحکومت میں کاروباری مراکز، ریسٹوران اور تفریحی مراکز کو سختی سے بند کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ نے مذہبی آزادیوں سے متعلق امریکہ کی سالانہ رپورٹ پیش کرنے کے موقع پر کہا کہ وہ ان تمام لوگوں کو جو عید منا رہے ہیں اور اپنے اتحادیوں، فلسطینیوں اور اسرائیل میں عید منانے والے سب لوگوں کو عید مبارک کہتے ہیں۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیل زاد نے کہا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ مل کر پاکستان اور افغانستان کے مابین سیکیورٹی تعاون کو بہتر کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، جو امریکہ کی امن کوششوں کا اہم حصہ ہے، جس کے نتیجے میں ان کے بقول اسلام آباد اور کابل کے دوران سیکیورٹی معاہدے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ خلیل زاد نے یہ بات حال ہی میں جرمن جریدے ڈیئر شپیگل سے ایک انٹرویو کے دوران ایک ایسے وقت پر کہی جب حال ہی میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے برطانیہ کے فوجی سربراہ کے ساتھ دورہ کابل کے دوران افغان قیادت سے ملاقات کی تھی۔ اس دورے کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کو بہتر کرنے کی برطانوی کوششوں کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
امریکہ کی نمائندہ خصوصی خلیل زاد نے کہا کہ اگر افغان امن کوششیں کامیاب نہ ہوئیں اور پاکستان پاکستان اور افغانستان کے درمیان کوئی معاہدہ نہ ہوا تو اس کی وجہ سے ان کے بقول پاکستان کا نقصان ہو سکتا ہے. تاہم امریکی سفارتکار نے کہا کہ امن کے ساتھ پاکستان اور افغانستان دونوں کا مفاد وابستہ ہے جو اقتصادی رابطوں اور تجارت و ترقی کے لیے ضروری ہے. لیکن ان کے بقول اگر امن عمل کامیاب نہ ہوا تو کئی مواقع ضائع ہو سکتے ہیں. تاہم پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ پاکستان افغان امن عمل میں اپنا مثبت کردار ادا کرتا رہا ہے، لیکن امن عمل کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری خود افغان فریقین پر عائد ہوتی ہے. اگرچہ عید الفطر کے موقع پر طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان 3 روزہ عارضی جنگ بندی پر عمل جاری ہے، لیکن بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ افغان فریقین کے درمیان مستقل جنگ بندی ضروری ہے تاکہ تشدد کا خاتمہ ہو سکے. لیکن دوسری جانب امریکی سفارتکار خلیل زاد نے حالیہ دنوں میں افغانستان میں تشدد کے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امن مذاکرات کا جلد از جلد شروع ہونا ضروری ہے. خلیل زاد کے بقول اگرچہ طالبان یہ کہتے ہیں کہ افغان تنازع کا کوئی عسکری حل نہیں ہے اور واحد آپشن ایک سیاسی حل ہے، لیکن خلیل زاد کا کہنا ہے کہ دونوں افغان فریقین کو حقیقت پسندی سے ایک مشترکہ حل تلاش کرنا ہوگا. لیکن ان کے بقول اگر امن قائم نہ ہوا تو طالبان کو فتح تو حاصل نہیں ہوگی، لیکن ان کے بقول جنگ طویل ہو سکتی ہے جو کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہوگی. یاد رہے کہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان گزشتہ سال ستمبر میں شروع ہونے والے بین الافغان مذاکرات تعطل کا شکار ہیں. دوسری جانب دونوں فریقین کے درمیان ترکی میں ایک مجوزہ کانفرنس کی تجویز بھی موجود ہے. خلیل زاد کے بقول یہ کانفرنس اس بات کا امتحان ہوگی کہ آیا طالبان افغان تنازع کا حل مذاکرات کے ذریعے چاہتے ہیں. اگرچہ طالبان نے ابھی تک ترکی میں ہونے والی کانفرنس میں شرکت پر آمادگی ظاہر نہیں کی ہے، اور خلیل زاد کے مطابق طالبان اپنے مزید قیدیوں کی رہائی اور اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ سے اپنے بعض رہنماؤں کے نام کا اخراج چاہتے ہیں. خلیل زاد کے بقول اگرچہ افغان حکومت طالبان کے دیگر قیدیوں کی رہائی کے معاملے پر بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن ان کے بقول کابل کو بڑھتے ہوئے تشدد پر بھی تشویش ہے. دوسری جانب افغان صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے انخلا کے بعد طالبان کو امن کا اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا. عید کے موقع پر اپنے ایک بیان میں افغان صدر نے طالبان پر زور دیا کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں تاکہ جنگ کا خاتمہ ہو سکے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
افغان صدر اشرف غنی نے جمعرات کے روز صدارتی محل میں عید کی نماز ادا کرنے کے بعد گفتگو کرتے ہوئے طالبان پر زور دیا کہ وہ غیر ملکی فوج کے انخلا کے بعد اس موقع کو ملک میں قیام امن کے لیے استعمال کریں. صدر اشرف غنی نے کہا کہ غیر ملکی افواج کے انخلا کی وجہ سے طالبان کو امن قائم کرنے کا اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا. انہوں نے طالبان رہنما ملا ہبت اللہ پر زور دیا کہ عوام کو طالبان کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے پیغامات جاری نہ کریں. صدر غنی نے کہا کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوہ نے بھی کابل کے حالیہ دورے میں انہیں بتایا کہ وہ طالبان حکومت کی واپسی پاکستان کے قومی مفاد میں نہیں دیکھتے. صدر غنی نے افغان سیاستدانوں سے اپنی حالیہ ملاقاتوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ سب افغانوں کی اپنی قیادت میں امن عمل چاہتے ہیں، جبکہ خطے میں بھی افغانستان میں امن کے لیے اتفاق رائے ہے. انہوں نے کہا کہ طالبان نے افغانستان میں $1 ارب مالیت کی سرکاری املاک کو تباہ کیا ہے جو ملک کی قومی آمدن کا 18% ہے. اس سے پہلے بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب 12 بجے افغان حکومت اور طالبان کی 3 روزہ جنگ بندی کا آغاز ہو گیا. سیکورٹی حکام کہتے ہیں کہ انہیں کندھار میں سڑک کے کنارے 2 بارودی سرنگوں کے دھماکوں کے سوا ملک بھر میں کسی واقعے کی اطلاع نہیں ملی. کندھار میں حکام نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پنجوانی اور میوند کے اضلاع میں جمعرات کی صبح بارودی سرنگوں کے دھماکوں میں 2 بچوں سمیت 7 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے. بھارت میں کانگریس سمیت حزب اختلاف کی 12 سیاسی جماعتوں اور 4 وزرائے اعلی نے کرونا کی موجودہ صورتحال پر اظہار تشویش کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کے نام ایک مشترکہ مکتوب لکھ کر مطالبہ کیا ہے کہ عالمی اور گھریلو ذرائع سے ویکسین حاصل کی جائے اور پورے ملک میں سب کو مفت لگائی جائے. انہوں نے حکومت پر سابقہ تجاویز کو نظر انداز کرنے کا الزام لگایا اور کہا کہ حکومت کی لاپرواہی کی وجہ سے صورتحال اتنی پیچیدہ ہوئی اور انسانی المیہ پیدا ہوا. حزب اختلاف کا یہ مشترکہ خط بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر کے کانگریس صدر سونیا گاندھی کے نام اس مکتوب کے 1 روز بعد لکھا گیا جس میں الزام عائد کیا گیا کہ کانگریس پارٹی عوام کو گمراہ کر رہی ہے اور لوگوں میں غیر ضروری طور پر گھبراہٹ پیدا کر رہی ہے. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
اس مشترکہ مکتوب میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ویکسین کی پیداوار میں اضافہ کیا جائے اور اس کے لیے مقرر کردہ 35,000 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں. سینٹرل وسٹا پروجیکٹ کو جس کے تحت نئی نئی پارلیمنٹ اور پی ایم ہاؤس کی تعمیر کی جا رہی ہے روکا جائے اور اس پر خرچ کی جانے والی رقم ویکسین، آکسیجن اور ضروری ادویات پر صرف کی جائے۔ یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ پی ایم کیئر فنڈ میں جمع ہونے والی رقم کو بھی کورونا سے نمٹنے پر خرچ کیا جائے۔ کورونا وبا کی وجہ سے بے روزگار ہو جانے والوں کو 6,000 روپے ماہانہ دیے جائیں اور متنازع ذریعے قوانین رد کیے جائیں تاکہ کسانوں کو کورونا وبا سے بچایا جا سکے۔ مکتوب پر کانگریس صدر سونیا گاندھی کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعظم ایچ ڈی دیوے گوڑا، شرد پوار، فاروق عبداللہ، ممتا بنرجی، ادھو ٹھاکرے اور سیتارام یچوری وغیرہ نے دستخط کیے ہیں۔ دریاسنا کانگریس رہنما راہل گاندھی نے ایک بار پھر وزیر اعظم پر تنقید کی اور کہا کہ ویکسین اور آکسیجن کی طرح وزیر اعظم بھی غائب ہو گئے۔ سینئر کانگریس رہنما انیس درانی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ کورونا کی موجودہ صورتحال حکومت کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ جس طرح آج تیسری لہر کی پیشین گوئی کی جا رہی ہے، اسی طرح حکومت کی کووڈ ٹاسک فورس کے سربراہ ڈاکٹر وی کے پال نے دوسری لہر کی پیشین گوئی کی تھی، لیکن حکومت نے کوئی توجہ نہیں دی۔
اکتوبر نومبر میں رپورٹ دی تھی کہ سیکنڈ فیز آئے گا، اس کے اندر یہ پرابلم ہو سکتی ہے، اس کے اندر آکسیجن کو مہیا کرانے کی بات بھی کہی گئی تھی، لیکن اس حکومت نے پورا یہ عرصہ یوں نکال دیا۔ آج یہ پہلی مرتبہ ہے کہ لوگ ہندوستان میں آکسیجن کی آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے قطار کی طرح مر رہے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ دوسرا موقع ہے جب حزب اختلاف کو وزیر اعظم کو خط لکھنا پڑ رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے اس مکتوب پر تنقید کی گئی ہے۔ مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے کہا کہ اپوزیشن کی پالیسی یہ ہے کہ پہلے ویکسین پر شک کرو اور پھر مطالبہ کرو۔ ان کے بقول کانگریس کے رہنماؤں نے ویکسین کے تعلق سے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ سینئر بی جے پی رہنما اور حکومت بہار میں وزیر سید شاہ نواز حسین نے ٹویٹ میں کہا کہ اگر اپوزیشن نے ویکسینیشن کے عمل میں حکومت کا ساتھ دیا ہوتا تو آج نتیجہ کچھ اور ہوتا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اقوام متحدہ کے اجلاس میں مغربی اقوام نے چین میں ایغور مسلمانوں کی صورتحال پر تشویش ظاہر کی ہے۔ مغربی اقوام کے ساتھ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی چین سے کہا کہ وہ اقوام متحدہ کو سنکیانگ میں کسی رکاوٹ کے بغیر رسائی دے تاکہ ایغور اور دوسری مسلمان نسلی اقلیتوں کے حالات کی تحقیقات کی جا سکے۔ اس سلسلے میں اقوام متحدہ کا ورچوئل اجلاس بدھ کے روز ہوا، جس کا اہتمام 18 ملکوں نے مشترکہ طور پر کیا تھا۔ چین نے اس اجلاس کے انعقاد کی مخالفت کی تھی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
اسرائیل اور فلسطینیوں میں لڑائی روکنے کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن متحرک ہو گئے ہیں اور انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو سے ٹیلی فون پر بات کی ہے۔ اس لڑائی میں اب تک 50 سے زیادہ فلسطینی اور کم از کم 7 اسرائیلی ہلاک ہو گئے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے جاری کردہ بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے قریبی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے پر امریکہ دو ریاستی حل کے موقف پر قائم ہے، لیکن خطے میں جاری تشدد ہمیں اس مقصد سے دور کرا ہے۔ بدھ کے روز بین الاقوامی مذہبی آزادیوں سے متعلق سال 2020 کی محکمہ خارجہ کی رپورٹ کے اجرا کے موقع پر امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ انہوں نے معاون نائب وزیر خارجہ ہیڈی امر سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر خطے میں اسرائیلی اور فلسطینی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں اور ان کی طرف سے اور صدر جو بائیڈن کی جانب سے ان پر تشدد کے خاتمے کے لیے زور دیں۔ اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں۔
صدر بائیڈن نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی توقع یہ ہے کہ یہ تصادم جلد از جلد ختم ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ امریکہ نے تشدد کی مذمت کرتے ہوئے کشیدگی کم کرنے پر زور دیا ہے اور خطے میں اپنے ایلچی بھیجے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے پر امریکہ دو ریاستی حل کے موقف پر قائم ہے، لیکن خطے میں جاری تشدد ہمیں اس مقصد سے مزید دور کر رہا ہے۔ بدھ کے روز بین الاقوامی مذہبی آزادیوں سے متعلق سال 2020 کی محکمہ خارجہ کی رپورٹ کے اجرا کے موقع پر امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ انہوں نے معاون نائب وزیر خارجہ ہیڈی امر سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر خطے میں اسرائیلی اور فلسطینی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں اور میری طرف سے اور صدر جو بائیڈن کی جانب سے پرتشدد کارروائیوں کے خاتمے کے لیے زور دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری توجہ اسی پر مرکوز ہے۔ محکمہ خارجہ وائٹ ہاؤس سینئر امریکی عہدیدار اسرائیلیوں اور فلسطینیوں اور علاقے میں اپنے دیگر شراکت داروں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں تاکہ کشیدگی کم کی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ آگے بڑھنے کے لیے سب سے اہم بعد وہاں تشدد میں کمی لانا ہے اور کشیدگی کم کرنا ہے اور ہم سب یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے اسرائیل کے قومی سلامتی کے مشیر سے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے خود اسرائیل کے وزیر خارجہ اشکنازی سے بات کی ہے. نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمین بھی بات چیت کر رہی ہیں. انہوں نے بتایا کہ امریکی انتظامیہ تمام فریقوں سے بات کر رہی ہے جن میں فلسطینی بھی شامل ہیں اور یہ بات چیت جاری رہے گی, لیکن اہم ترین بات وہاں تمام فریقوں کی جانب سے تشدد ختم کرنا اور کشیدگی کم کر کے امن قائم کرنا ہے. اینٹنی بلنکن نے کہا کہ ہم اسرائیل کی جانب سے اس کے جائز دفاع کے حق کی حمایت کرتے ہیں. ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ ایک بات بہت واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو حق ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے اور فلسطینیوں کو حق ہے کہ وہ تحفظ اور سلامتی کے احساس کے ساتھ زندگی گزاریں. انہوں نے کہا کہ اسرائیل مغربی کنارے اور غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر انہیں گہری تشویش ہے. پچھلی رات کی جو تصاویر سامنے آئی ہیں وہ دہلا دینے والی ہیں اور بقول بلنکن عام شہریوں کی جانوں کا ضیاع ایک المیہ ہے. اے پی پی کے مطابق فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس اور اسرائیل کے درمیان بدھ کو مسلسل تیسرے روز لڑائی جاری رہی جس کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ اور جرمنی نے اسرائیل کے حق کے دفاع کی حمایت کی ہے, جبکہ ترکی نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کے دفاع کے لیے بین الاقوامی فوج پر غور کرنا چاہیے. اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس 1600 سے زیادہ راکٹ پھینک چکا ہے, جبکہ اسرائیلی طیاروں نے غزہ میں حماس کے دفاتر اور رہنماؤں کے گھروں کو نشانہ بنایا. آخری اطلاع تک 16 بچوں اور 6 خواتین سمیت 69 فلسطینی اور 7 اسرائیلی اس تصادم میں ہلاک ہو چکے تھے. اسرائیلی فوج غزہ میں گھسنے کی تیاری کر رہی ہے. امریکی صدر جو بائیڈن نے بدھ کے روز کہا ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ لڑائی جلد ختم ہو جائے گی. امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن نے اسرائیلی ہم منصب بیان من کینٹر سے فون پر گفتگو میں اسرائیل کے دفاع کے حق میں حمایت کی اور حماس کی راکٹ باری کی سخت مذمت کی. انہوں نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ امن کے قیام کے لیے اقدامات کریں. امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اسرائیلی وزیر اعظم بین من نیتن جاہو سے گفتگو میں اسرائیلی شہریوں پر حماس کے حملوں کی مذمت کی اور کہا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ فلسطینیوں کو امن و سلامتی کے ساتھ رہنے کا حق دیا جانا چاہیے. بلنکن نے بتایا کہ انہوں نے نائب وزیر خارجہ ہیڈی امر کو فوری طور پر مشرق وسطی پہنچنے کی ہدایت کی ہے تاکہ وہ کشیدگی کم کرنے کے لیے فریقین پر زور دیں. جرمن وزیر انصاف نے بدھ کے روز کہا کہ جرمنی مضبوطی کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ ہے جسے اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. ترک صدر رجب طیب اردوان نے فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کی. انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو فلسطینیوں پر حملے کرنے پر اسرائیل کو سخت پیغام دینا چاہیے. روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کے دفاع کے لیے بین الاقوامی فوج کے قیام پر غور کرنا چاہیے. امریکہ کی 3 بڑی ایئر لائنز نے اسرائیل کے لیے پروازیں معطل کر دی ہیں. یہ اقدام اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تشدد کی وجہ سے کیا گیا. تل ابیب کے لیے پروازیں روکنے والے اداروں میں امریکن ایئر لائنز, یونائیٹڈ اور ڈیلٹا شامل ہیں. ایئر لائنز کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل میں صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں اور فی الحال یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ پروازیں کب بحال ہو سکیں گی. اسرائیل نے غزہ پر بمباری کی جبکہ فلسطینیوں نے اسرائیل پر راکٹ برسائے, جن کی زد میں تل ابیب کا ہوائی اڈہ بھی آیا ہے. امریکہ میں پرتشدد داخلی انتہا پسندی کی روک تھام کے لیے علیحدہ شعبہ قائم کر دیا گیا ہے. داخلی سلامتی کے وزیر نے بدھ کے روز سینٹ کمیٹی کو بتایا کہ یہ انٹیلیجنس یونٹ ان کے محکمے نے خاص اسی مقصد سے تشکیل دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ نیا شعبہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ بر وقت اور درست انٹیلیجنس کی مدد سے اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ضروری مہارت دستیاب ہو. اس کے علاوہ محکمے نے پرتشدد شدید توجہ رکھنے والے کو نام بدل کر سینٹر فار پروینشن پروگرامز اینڈ پارٹنرشپ رکھ دیا, جس کے وسائل میں اضافہ کیا جائے گا. مقامی دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطرے پر کانگریس میں سماعت ہو رہی ہے. امریکی محکمہ خارجہ نے مذہبی آزادی کی سالانہ رپورٹ جاری کر دی ہے, جس میں چین, میانمار, روس اور ترکی پر تنقید کی گئی ہے. امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے بدھ کے روز رپورٹ کا اجرا کیا, جس میں کہا گیا کہ چین میں مذہبی آزادی بدستور میسر نہیں اور خاص طور پر فالن گانگ کے ارکان اس پابندی کا شکار ہیں. رپورٹ میں میانمار پر بھی تنقید کی گئی ہے, جس کی وجہ روہنگیا اقلیت کے ساتھ نامناسب سلوک کو قرار دیا گیا ہے. رپورٹ میں روس کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ اپنے شہریوں سے مذہب کی بنیاد پر امتیازی سلوک کرتا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مذہبی گروہوں اور غیر سرکاری تنظیموں کے مطابق حکام مذہب کی بنیاد پر لوگوں کے خلاف تحقیقات, گرفتاریاں اور تشدد کرتے ہیں. بظاہر سیکولر سمجھے جانے والے ملک ترکی کا ذکر بھی مذہبی اقلیتوں کے ساتھ برے سلوک پر رپورٹ میں شامل ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ حکومت کی جانب سے مذہبی اقلیتوں کو پیشواؤں کی تربیت میں رکاوٹیں بدستور برقرار ہیں. اور اب کرونا وائرس کے بارے میں کچھ خبریں. پاکستان کے وزیر ترقی و منصوبہ بندی اور این سی او سی کے سربراہ اسد عمر نے کہا ہے کہ 16 مئی سے 30 سال اور اس سے زائد عمر کے افراد کی ویکسین رجسٹریشن کا آغاز کر دیا جائے گا. اسد عمر نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ویکسین کی سپلائی میں بہتری کے ساتھ ہی وفاقی اکائیوں میں ویکسین کی استعداد کار بڑھ رہی ہے. اور کرونا وائرس کی بھارتی قسم 49 ملکوں میں پھیل چکی ہے, یہ بات عالمی ادارہ صحت نے بدھ کے روز بتائی. ایک دن پہلے ڈبلیو ایچ او نے بھارت میں سب سے پہلے ظاہر ہونے والی قسم کو عالمی تشویش کا سبب قرار دیا تھا. یہ تشویش ایسے وقت پر سامنے آئی جب بھارت میں وبا سے ایک ہی دن میں 4205 اموات ہوئیں, جو ایک دن میں ہلاکتوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے. بھارت میں کرونا وائرس سے اموات کی کل تعداد 2.5 لاکھ تک پہنچ گئی ہے. ملک میں بدھ کے روز لگ بھگ 3.5 لاکھ نئے کیسز کی تصدیق ہوئی, جس کے بعد مجموعی تعداد 2.3 کروڑ سے زیادہ ہو گئی. ہیڈ لائنز, روس کے اسکول میں فائرنگ سے 7 طلبہ کی ہلاکت پر بدھ کے روز تاتارستان میں یوم سوگ منایا گیا. تاتارستان کے صدر نے مقامی ٹیلی ویژن کو بتایا کہ حملے میں 7 بچے ہلاک ہو گئے, جن میں 4 لڑکے اور 3 لڑکیاں شامل ہیں. حملہ آور کو 19 سالہ نوجوان کے طور پر شناخت کر کے گرفتار کر لیا گیا, لیکن حکام نے حملے کی وجہ بیان نہیں کی. روسی صدر نے نیشنل گارڈ کے سربراہ کو حکم دیا کہ شہریوں کے استعمال کے لیے دستیاب ہتھیاروں کے قواعد پر نظر ثانی کریں. اور ایران کے سابق صدر احمدی نژاد اس سال جون میں ایران میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں ایک بار پھر صدارتی مقابلے کا حصہ ہوں گے. اور امریکہ اور سوئٹزرلینڈ کے 2 کوہ پیما ماؤنٹ ایورسٹ سے واپسی کی کوشش میں ہلاک ہو گئے. یہ اس سال دنیا کی سب سے اونچی چوٹی سر کرنے کے سیزن میں ہوئی اولین ہلاکتیں ہیں. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
کووڈ 19 کی عالمگیر وبا کو ہر جگہ ختم کرنے کے لیے دنیا کو اکٹھا ہونا ہوگا. وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا کہ ایسا کرنے کے لیے لازم ہے کہ امریکہ اس کی قیادت کرے. کرے ارض پر کوئی بھی ایسا ملک نہیں جو وہ کچھ کر سکتا ہے جو ہم کر سکتے ہیں, اور اس کا تعلق نہایت کارآمد ٹیکوں کی تیاری اور حکومتوں اور کاروباری اور بین الاقوامی اداروں کو قریب لانے سے ہے, تاکہ صحت عامہ کے لیے بڑے پیمانے پر پائیدار کوششوں کو منظم کیا جا سکے جو اس عالمی وبا کو پوری طرح ختم کرنے کے لیے درکار ہیں. وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ انسانی تاریخ میں ایک نہایت مہلک عالمی وبا کا خاتمہ کرنے میں مدد دے کر ہم دنیا کو ایک مرتبہ پھر دکھا سکتے ہیں کہ امریکی قیادت اور امریکی اختراع پسندی کیا کچھ کر سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ نے پہلے ہی بعض اہم اقدامات کیے ہیں. کانگریس نے حال ہی میں امریکہ کے لیے عالمی کووڈ 19 پروگرام کے لیے 11 ارب ڈالر سے زیادہ مہیا کیے ہیں, جو مختلف طریقوں سے استعمال میں لائے جائیں گے. ان میں وسیع تر اور منصفانہ بنیاد پر ویکسین تک رسائی میں آسانی پیدا کر کے زندگیوں کو بچانا, کووڈ کے اثرات سے پیدا ہونے والے مسائل مثلاً خوراک کی کمی کا مداوا اور اس عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے ملکوں کی مدد شامل ہے. عالمی صحت کے لیے دنیا کے سب سے بڑے عطیہ کنندہ کے طور پر امریکہ نے اب تک کوویکس پروگرام کے لیے 2 ارب ڈالر دیے ہیں, جن سے کم اور درمیانے درجے کی آمدنی رکھنے والے ملکوں کو کووڈ 19 کے محفوظ اور مؤثر ٹیکے سپلائی کیے جا سکیں گے. امریکہ نے مزید 2 ارب ڈالر دینے کا وعدہ کیا ہے, جبکہ دوسرے ممالک خود اپنے وعدوں پر عمل درآمد کر رہے ہیں. امریکہ نے پہلے ہی اپنے قریب ترین پڑوسی ملکوں میکسیکو اور کینیڈا کو ادھار کے طور پر ویکسین دیے ہیں, اور امریکہ مینوفیکچرنگ اور سپلائی کے لیے اپنے عالمی شراکت داروں کے ساتھ کام کرے گا, تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ہر ایک کے لیے کسی بھی مقام پر کافی ٹیکے دستیاب ہوں. وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ آخری بات یہ ہے کہ امریکہ ہر وہ اقدام کرے گا جو مستقبل میں کسی بھی عالمی وبا سے نمٹنے کی خاطر تیاریوں کے لیے ضروری ہوگا. اس کے لیے تمام ملکوں کو شفافیت, معلومات کے تبادلے اور بین الاقوامی ماہرین کی بروقت دستیابی کا عہد کرنا ہوگا. ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ ہم مالی معاونت کے لیے ایک پائیدار طریقہ اپنائیں اور صلاحیت اور احتساب کو بڑھائیں, تاکہ آئندہ کسی وبا کے پھوٹ پڑنے کے بعد اس پر قابو پانے کے سلسلے میں تیزی سے کارروائی کر سکیں, اور ہم اس بات کے لیے دباؤ ڈالتے رہیں گے کہ اس وبا کے آغاز کے بارے میں مکمل اور شفاف تحقیق کی جائے تاکہ معلوم ہو سکے کہ آخر معاملہ کیا تھا اور آئندہ دوبارہ اس سے بچا جا سکے. ان تمام مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وزیر خارجہ بلنکن نے عالمی سطح پر کووڈ 19 اور صحت کی سلامتی سے متعلق گیل اسمت کو رابطہ کار کے طور پر نامزد کیا ہے. وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ یہ نہایت اہمیت کی گھڑی ہے, یہ ایک ایسا وقت ہے کہ ہم دوربین نگاہوں سے معاملے کو دیکھیں اور جرات مندانہ اقدامات کریں. امریکہ یقیناً اس چیلنج کا مقابلہ کرے گا.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ کی اردو سروس کی طرف سے ایک بار پھر عید کے موقع پر بہترین خواہشات کے اظہار کے ساتھ بہجت جلانی آپ سے اجازت چاہتی ہے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. نیوز شو کے بعد آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں آج کی مجلس مذاکرہ. پیش کر رہے ہیں قمر عباس جعفری.
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل, اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال. پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل.
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں اپنے میزبان قمر عباس جعفری کا سلام قبول کیجیے. صاحب, پاکستان کے نظام تعلیم کے بارے میں جو ماہرین تعلیم ہیں ان میں بہت سارے تحفظات پائے جاتے ہیں. اکثر ماہرین تعلیم کا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں تعلیم کے شعبے کو شروع ہی سے نظر انداز کیا گیا ہے اور اسے وہ ترجیح نہیں دی گئی جو دی جانی چاہیے تھی. ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اس کی آبادی کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے. تاہم وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ پاکستان کے حالات, خاص طور پر پاکستان کے معاشی حالات, اس بات کے متقاضی نہیں ہو سکتے کہ معیار کے مطابق تعلیم پر اخراجات کیے جا سکیں, لیکن ان کا کہنا ہے کہ راہیں نکالی جا سکتی ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جعفر احمد جو ایک ممتاز ماہر تعلیم ہے اور پاکستان کی ایک یونیورسٹی میں تعلیم و تدریس کے فرائض انجام دیتے ہیں. ڈاکٹر جعفر, یہ فرمائیے کہ پاکستان میں اس وقت تعلیم کے شعبے میں بنیادی مسائل کیا ہیں؟
چند بنیادی جو تضادات ہیں, ایک تو وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. سب سے بڑا تضاد یہ ہے کہ جو یا تضاد کہہ لیں یا یہ کہ فالٹ لائن کہہ لیں, سب سے بڑا تو یہ ہے کہ جو قومی ترجیحات ہیں پاکستان میں, جو ریاست کا پورا اپنا نقشہ کار ہے, اس میں تعلیم بہت نیچے جگہ پاتی ہے اور تعلیم کو اتنی بھی جگہ نہیں دی گئی جو ترقی پذیر ملکوں کے اندر اوسطاً اس کی حیثیت ہوتی ہے. اور مشکل 2% ہمارا جو جی ڈی پی ہے اس سے بھی کچھ کم وہ تعلیم پہ خرچ ہوتا ہے, اور یہ اس صورت میں ہیں جبکہ پاکستان کی آبادی مستقل بڑھ رہی ہے اور وہ بچے جو تعلیم حاصل کرنے کی عمر میں ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. ایک جائزے کے مطابق 2 کروڑ بچے ایسے ہیں جو اسکول جانے کی عمروں میں ہیں لیکن اسکول نہیں جا پا رہے ہیں. آزادی کے کوئی 74 سال ہونے پر پاکستان کی شرح خواندگی 55-56% سے اوپر نہیں جا سکی. تو ایک تو یہ کہ جو پوری ریاستی اسکیم ہے اس میں تعلیم بہت پیچھے درجے پہ آتی ہے. دوسرا بہت بڑا تضاد ہماری تعلیم کا یہ ہے کہ اس کے اندر ملٹیپل سسٹمز ہیں. اب ملٹیپل سسٹم سے مراد یہ ہے کہ بیک وقت پاکستان میں جو ایک مین اسٹریم سرکاری تعلیم ہے وہ ادارے ہیں, پھر انگریزی میڈیم ادارے ہیں, پھر ان کی بھی درجہ بندی ہے کہ ایک ایوریج انگریزی میڈیم ادارے ہیں جو نام کو انگریزی میڈیم ہیں لیکن ان میں انگریزی کی بعض اوقات انگریزی کا مضمون بھی اردو میں پڑھایا جا رہا ہوتا ہے. یہ کالجوں میں بھی یہ صورتحال ہے کہ انگلش کے لیکچر کے اندر بھی استاد انگلش کی کتاب بھی اردو میں ترجمہ کر کر کے بتا رہے ہوتے ہیں. پھر اسی میں انگریزی میڈیم اداروں میں کانوینٹ اسکولس ہیں, یہ وہ ہیں جو بالکل برٹش پیٹرن کے اوپر تعلیم دے رہے ہوتے ہیں. تو سرکاری ادارے, پھر یہ انگلش میڈیم ادارے, اس کے بعد تیسری کیٹیگری ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اداروں کی ہے, جن کا جو نظام ہے گورننس ہے وہ فوجی اداروں کے پاس ہوتی ہے. اور یہ اوورلی ڈسپلینرین ادارے ہوتے ہیں, یہاں ریجیمنٹیشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, اساتذہ میں بھی, طالب علموں کے پیڈاگوجی میں بھی اور نصاب میں بھی. پھر ایک اور شاخ ہے ہمارے یہاں, وہ دینی مدارس کی ہے, اور دینی مدارس جو ہیں وہ درس نظامیہ بالعموم اس کے اوپر انحصار کرتے ہیں, جو کئی صدی پرانا نظام ہے. اس میں تھوڑی بہت تبدیلیاں وقتاً فوقتاً ہوتی رہی ہیں, لیکن بحیثیت مجموعی وہ جو ہے وہ مسلکی تعلیم ہے. مسلکی تعلیم سے مراد یہ ہے کہ دینی مدارس جو ہیں وہ ہر مسلک کے ادارے الگ ہیں, اور ہر مسلک کے اداروں کا اپنا ایک وفاق ہے, ایک فیڈریشن ہے. مثلا دیوبندی مدارس جو ہیں ان کی ایک فیڈریشن ہے, اور پورے ملک کے جو دیوبندی مدارس ہیں وہ اس کے تحت رجسٹرڈ ہیں. جو بریلوی ہیں ان کی الگ وفاق ہے, جو اہل تشیع ہیں ان کی الگ اداری ہیں, اہل حدیث کے الگ ہیں, جماعت اسلامی کے جو دینی مدارس ہیں ان کا الگ وفاق ہے. اور ان دینی مدارس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے جو ایک یا دوسرے وفاق کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتے ہیں. تو تعلیم جس کا یہ مقصد معاشرے کے اندر ایک اتفاق رائے قائم کرنا ہوتا ہے, میں یونیفارم سلیبس کے خلاف ہوں اور یکساں نصاب تعلیم کے بھی خلاف ہوں, لیکن میں اس بات کو ضرور اہمیت دیتا ہوں کہ تعلیم کے ذریعے سے جو مشترکات ہیں, جو کامنالٹیز ہیں وہ اجاگر ہوتی ہیں, وہ اوپر سے نہیں تھوپی جانی چاہیے, وہ خود سسٹم کے اندر سے نکل کے آتی ہیں, تو اس چیز کا کوئی اہتمام نہیں ہے.
پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں جہاں معاشی وسائل بہت کم ہیں, کیا مزید ہو سکتا ہے؟
دیکھیں, ہمیں اپنی ترجیحات کو ٹھیک کرنا ہوگا, اور سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے بجٹ کا بڑا حصہ کہاں خرچ ہوتا ہے, وہ اخراجات کم کیے جا سکتے ہیں.
ڈاکٹر جعفر, یہ کہا جاتا ہے بعض ماہرین کی جانب سے کہ پاکستان میں اعلیٰ تعلیم پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے, زیادہ فوکس کیا جاتا ہے, جبکہ ابتدائی پرائمری تعلیم پر زیادہ توجہ نہیں, اور جیسا کہ آپ نے خود ہی بتایا کہ 2 کروڑ کے قریب بچے ایسے ہیں جو تعلیم سے محروم ہیں, تو کیا یہ حقیقت ہے کہ اعلیٰ تعلیم پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور بنیادی تعلیم کو نظر انداز کیا جاتا ہے؟
جی بالکل, میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ ہمارے تعلیم کے نظام میں کچھ بنیادی ڈسٹارشنز ہیں. ٹھیک ہے, تو 2 ڈسٹارشنز کا میں نے ذکر کیا کہ ریاستی جو تقسیم کار ہے چیزوں کی, اس کے اندر تعلیم کا درجہ بہت نیچے ہے. پھر میں نے کہا ملٹیپل ایجوکیشن سسٹمز ہیں. تیسری بہت بڑی ڈسٹارشن یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو مختلف لیولس ایجوکیشن ہے ان کے درمیان تناسب نہیں ہے. ہمارے یہاں پرائمری ایجوکیشن, سیکنڈری ایجوکیشن کو سب سے کم توجہ دی جاتی ہے, پھر کالجز کی ایجوکیشن ہے اس کو نسبتاً زیادہ, اور سب سے زیادہ یونیورسٹیز. اب میں 34-35 سال ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا, میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح مشروم طرح یونیورسٹیوں کا اضافہ ہوا ہے, یعنی 1990 کے عشرے میں پاکستان میں 19-20 یونیورسٹیاں تھیں, اور اس وقت کوئی 200 کے قریب یونیورسٹیاں ہو چکی ہیں مشروم کی طرح سے. ایک تو یہ کہ یہ جو گلوبل اکانومی ہے اس کے اندر اپنے فنکشنریز پیدا کرنا, اور مارکیٹ اکانومی کے لیے لوگ سپلائی کرنا, اور یہ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح کے سبجیکٹس کو زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے, آئی ٹی وغیرہ, تو ان ضروریات کو پورا کر رہے ہیں. تعلیمی نظام جو ہے وہ فنکشنریز زیادہ پیدا کر رہا ہے, ہائر ایجوکیشن وہ انٹلیکچوئلز اور اسکالرز پیدا نہیں کر رہا. پاکستان کی یونیورسٹیوں میں 4-5 کے علاوہ کئی فلاسفی نہیں پڑھائی جاتی. پاکستان کی یونیورسٹیوں میں پولیٹیکل سائنس 15-16 یونیورسٹیوں کے علاوہ کہیں نہیں ہوتی. البتہ جو آج کی گلوبل اکانومی میں، مارکیٹ اکانومی میں جنہیں اسٹیٹ آف دا آرٹ سبجیکٹس کہا جاتا ہے، آئی ٹی ہے، بزنس ایڈمنسٹریشن ہے، ان کی طرف زیادہ توجہ ہے. تو جب یہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اسکولوں سے اچھے بچے آ رہے ہوں یا کالجوں سے اچھے بچے آ رہے ہوں. آپ کو ٹیکنیشینس پیدا کرنے ہیں، وہ آپ 3-4 سال کی یونیورسٹی کی تعلیم میں تیار کر دیتے ہیں. ان کے اندر کریٹیوٹی ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ جو اپلائنسز ہیں انہیں آپریٹ کر سکتے ہیں، وہ گیجٹس کو آپریٹ کر سکتے ہیں، وہ انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے 30-35 برسوں میں پرائمری ایجوکیشن کو لیسٹ توجہ دی گئی ہے اور یونیورسٹیوں کی تعداد بڑھانے پہ توجہ ہے، پی ایچ ڈیز بڑھانے پہ توجہ ہے. اور اگر کوئی یہاں کے عام کے نظام کے اندر اتر کے دیکھے تو اندازہ ہوگا کہ جن مقالوں کو پی ایچ ڈی دی جا رہی ہے وہ کتنے سب اسٹینڈرڈ مقالے ہیں. یہ صرف ڈگریز دینے کے لیے اور یہ کلیم کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس اتنی بڑی تعداد میں پی ایچ ڈی ہو چکے ہیں.
پاکستان میں کیریکولم بڑا متنازع ہے، ہر تعلیم کے نظام کا ایک مختلف کیریکولم ہے، کیا اس میں ہم آہنگی نہیں ہونی چاہیے؟
دیکھیے، ہم آہنگی ہونی چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ ہم آہنگی ہم کہتے ہیں کس چیز کو ہے، سبجیکٹس جو بھی پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں ان کو مختلف کلچرز کے بیک گراؤنڈ کی میں پڑھایا جاتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ جو پاکستان کے ریجنل کلچرز ہیں ان کلچرز کو نیگیٹ نہ کیا جائے. سب سے پہلی بات یہ کہ مادری زبان کی اہمیت کو محسوس کیا جائے اور پرائمری کی ایجوکیشن تو مادری زبان میں لازمن ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر اردو کو سکھایا جائے، انگریزی کو سکھایا جائے. اچھا، جہاں تک نفس مضمون کا تعلق ہے تو ہمارے یہاں بڑا یہ شور ہے کہ جی یکساں نصاب تعلیم ہونا چاہیے، اور یہ دراصل جو ہماری سینٹرلائزیشن کی پالیسی تھی جسے آئینی طور پہ 18ویں ترمیم کے تحت 2010 میں ختم کیا گیا اور تعلیم کو صوبوں کو بھیجا گیا، تو وہ سینٹرلسٹ مائنڈ سیٹ کے لوگ جو ہیں وہ اسے ذہنی طور سے قبول نہیں کر پا رہے. اور وہ جب نصاب تعلیم کی یکسانیت کی بات کرتے ہیں تو دراصل وہ تعلیم کو دوبارہ سینٹرل میں لانا چاہتے ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ فرض کیجیے تعلیم صوبوں ہی میں ہے، تو پنجاب میں 9ویں جماعت میں جو کیمسٹری پڑھائی جا رہی ہے وہ سندھ کی 9ویں جماعت کی کیمسٹری سے مختلف نہیں ہوگی. پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں جو فزکس پڑھائی جا رہی ہے وہ بلوچستان کی فزکس سے تو مختلف نہیں ہوگی. تو 95% سبجیکٹس وہ ہیں جن کے اندر اگر آپ صوبوں کو پورا اختیار دے دیتے ہیں تو وہ کون سی مختلف چیز کر لیں گے دوسرے صوبوں کے مقابلے میں. یہ بلا وجہ کا ایک ایشو کریٹ کیا ہوا ہے. سب سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ معاشرتی علوم میں اور مطالعہ پاکستان میں جو مضامین ہیں وہ اگر سارے صوبے اپنے اپنے پڑھا رہے ہوں گے تو اس سے قومی وحدت جو ہے وہ متاثر ہوگی. میرا اپنا خیال یہ کہ کسی صوبے کے اندر یہ رجحان نہیں پایا جاتا کہ وہ کوئی ایسا نصاب اسکولوں میں یا کالجوں میں متعارف کرا دے جو دوسرے صوبوں کے خلاف ہو یا پاکستان کے خلاف ہو. بلکہ ایک پوچھی تھی تو تعلیمی اداروں کے اندر میں سمجھتا ہوں بحیثیت مجموعی کسی صوبے کے اندر ایسا کوئی تعصب نہیں ہے کہ جس کو آپ کرش کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے آپ کہیں کہ تعلیم کو صوبوں میں لے جائیں. کہ دیکھیے نصاب کے اندر اگر کامنلٹیز پیدا کرنی ہے یا کسی حد تک کوئی یکساں چیزیں آنی چاہیے، وہ چیزیں اسلام آباد میں بیٹھ کے طے نہیں کی جا سکیں. وہ مرکز کا نہ ڈومین ہے اور نہ مرکز یہ کام کر سکتا ہے. یہ چیز ایک نیچرل پروسیس سے خود ہوگی جب سب صوبے اپنے اپنے نصاب بنا رہے ہوں گے اور وہ آپس میں انٹریکٹ کریں گے تو یقیناً ان کے ہاں یکسانیت آئے گی اور کامنالٹیز آئیں گی. ایک پیس میل طریقے سے ایک نیچرل پروسیس کے ذریعے سے جب اسٹیٹس آپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں، ان کے مختلف شعبے انٹریکٹ کرتے ہیں، ان کے مختلف ادارے انٹریکٹ کرتے ہیں، تو خود بخود ان کے اندر رد و قبول کا ایک رجحان پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا چیز رد کرنی ہے کیا چیز قبول کرنی ہے.
صحیح ڈاکٹر صاحب.
اور وہ جو قبول کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہی نیشنل کانسنسس.
یہ فرمائیے کہ اگر آپ دو یا تین تجویزیں حکومت کو دینا چاہیں تعلیم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور بہتر انداز میں اس کو چلانے کے لیے تعلیمی نظام کو, تو آپ کیا کہیں گے؟
ہاں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم اپنی نیشنل پرائیورٹیز کو ٹھیک کریں, تعلیم کو درست کریں. ہمارے یہاں جو ملٹیپل ایجوکیشن سسٹمز ہیں ان کو کم سے کم کیا جائے اور کوشش کیا جائے کہ سسٹم پورے ملک میں ایک ہی ہو. نصاب ایک الگ موضوع ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ نصاب کی یکسانیت کے لیے اوپر سے نہ فورس کیا جائے بلکہ موقع دیا جائے کہ صوبے جو ہیں وہ آپس میں خود انٹریکٹ کر کے اور کنسنسس کی طرف جائیں. اور آخری چیز جو بہت ضروری ہے جو ہماری گفتگو میں نہیں آئی کہ تعلیم جو ہے اس کے اوپر جو خرچ ہو رہا ہے وہ سب اپنی جگہ, لیکن اکاؤنٹیبلٹی ضرور ہونی چاہیے. اور اکاؤنٹیبلٹی اس وقت تک نہیں ہو سکتی تعلیم کے شعبے میں, چاہے وہ یونیورسٹیوں کے ہوں یا اسکولوں کے ہوں, جب تک کہ کمیونٹی کا کوئی رول نہ ہو تعلیمی اداروں کے اندر. کمیونٹیز ہوتی ہیں, لوکیلٹیز ہوتی ہیں جو مانیٹر کرتی ہیں اور تعلیمی اداروں کو اکاؤنٹیبل بناتی ہیں. اسی سے گورننس کا سسٹم صحیح ہوگا, اسی سے تعلیم کے نظام میں جو کرپشن ہے وہ کم ہوگا.
یہ گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر جعفر احمد.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/voaurdu.
یہ پروگرام آپ کی خدمت میں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے. اور سامعین, آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام بدھ کے روز ریکارڈ کیا گیا ہے, جس میں ہم ماہرین سے گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کے نظام تعلیم کے بارے میں کہ اس میں کیا مسائل درپیش ہیں اور پاکستان کا نظام تعلیم دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح اس معیار پر پورا کیوں نہیں اترتا جو قوموں کی زندگی میں ان کی ترقی اور تعمیر کے لیے ضروری ہوتا ہے, اور اس نظام کو بہتر کس طرح بنایا جا سکتا ہے. اور اس وقت ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر عطاء الرحمان, جو کہ ایک ماہر تعلیم ہیں اور حکومت کے ساتھ وابستہ ہیں. ڈاکٹر صاحب, پاکستان میں جو اس وقت ایجوکیشن کے مسائل ہیں, پاکستان کا بجٹ کا بہت کم حصہ ایجوکیشن پر خرچ ہوتا ہے اور پاکستان میں جو تعلیم کا تناسب ہے وہ بہت کم ہے, کیا پاکستان میں کوئی ایسی صورت بن سکتی ہے مستقبل میں آنے والے دنوں میں کہ تعلیم کو عام کیا جا سکے, خاص طور پر پرائمری اور سیکنڈری لیول کی؟
جی بالکل بن سکتی ہے. میں پرائم منسٹر سے پر کو ملا ہوں اور اسی سلسلے میں ان کو میں نے کچھ تجاویز دی ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں پرائمری سیکنڈری اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اوپر زور دے کے ہمیں تعلیمی صورتحال بہتر کرنی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تعلیم بھی بہتر کرنی ہے. اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے سلسلے میں ایک میں نے پاکستان آسٹریا کے ساتھ مل کر پاکستان آسٹریا یونیورسٹی قائم کی ہے, جس میں 8 بیرونی ممالک کی یونیورسٹیز, 3 آسٹرین اور 5 چائنیز اس وقت وہ کولیبریٹ کر رہی ہیں, اور اب سیالکوٹ میں بھی ایک نئی یونیورسٹی قائم ہونے جا رہی ہے. تو ہمیں پورے ہولسٹک طریقے سے دیکھنا پڑے گا اس کو, کہ اس میں بنیادی تعلیم کو بھی بہتر کرنا ہوگا اور اعلیٰ تعلیم کو بھی ساتھ بہتر کرنا ہوگا, اور پھر اس کے ہمیں لنکیجز قائم کرنے ہوں گے زراعت کے ساتھ اور صنعت کے ساتھ, تاکہ ہم ایک علم پر مبنی معیشت, نالج اکانومی کی طرف تیزی سے بڑھ سکیں. تو پرائم منسٹر جو ہے اس سلسلے میں بہت اس کو اہمیت دے رہے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ اگلے 1-2 ماہ کے اندر اندر آپ اہم ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے انشاءاللہ آئے گی.
ڈاکٹر صاحب, ہائر ایجوکیشن کا مرحلہ تو بعد میں آتا ہے, بنیادی چیز تو یہ ہے کہ پرائمری تعلیم اور سیکنڈری تعلیم اور کچھ اسکل لوگوں کو دی جائیں, اس کے لیے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟
بات یہ ہے کہ سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. کیونکہ پرائمری تعلیم اور سیکنڈری تعلیم میں کے اساتذہ کہاں سے آتے ہیں؟ اعلیٰ تعلیم سے، کالجز اور یونیورسٹیز سے آتے ہیں. تو یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں اور ہمیں بنیادی تعلیم کے لیے ایک روڈ میپ ہم نے تیار کیا ہے کہ کس طریقے سے ہم کوئی ہمارے تقریباً 2 کروڑ بچے ایسے ہیں جو کہ اسکولوں میں جا نہیں پا رہے، تو کس طریقے سے تعلیم ان کو پہنچائی جائے، کس طریقے سے تعلیم کا معیار جو ہے ہم اپنے اسکولوں میں بہتر کر سکیں، اور اس میں خاص طور پہ کس طریقے سے ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکیں تاکہ ہم اچھے لیکچرز اور اچھے مٹیریل جو ہیں وہ بچوں تک پہنچا سکیں. تو میں نے ایک گروپ بنایا ہے جس کے تحت ایک پورا پروگرام اب بنایا جا رہا ہے جو کہ ہم نے منسٹری آف ایجوکیشن میں بھی پیش کیا ہے کہ ہم کس طریقے سے ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے پورے ملک میں ہم دور دراز علاقوں میں خاص طور پہ وہاں پہ اچھے تعلیم دے سکیں، اور اس کے لیے ہمیں بیسکلی انٹرنیٹ کا استعمال، ماڈرن ڈیوائسز کا استعمال اور اچھے کانٹینٹس جس کے اندر خان اکیڈمی کے کوئی کورسز موجود ہیں اور دوسرے کورسز بھی موجود ہیں جو کہ جن کا اردو میں اور دوسری زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، ان کو مہیا کی جائے اس کے بنیادوں پہ. تو ہمیں آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑے گا، جو عام طور پہ جس انداز سے ہم سوچتے رہے ہیں ماضی میں کہ آپ اسکول کی عمارتیں بنائیں اور پھر وہاں پہ اسکول کو بچوں کو پڑھائیں، وہ تو ایک حد تک کرنا ہی ہوگا لیکن اس کی ایک لمیٹیشن ہے کہ کتنا آپ کر سکتے ہیں. تو آپ کے لیے اب یہ زمانہ آ گیا ہے جس میں میسو اوپن آن لائن کورسز جو ہیں موکس جو کہلاتے ہیں وہ ہر سطح پہ پرائمری سیکنڈری ٹیکنیکل اور ہائر ایجوکیشن کے لیے موجود ہیں. اور ایک ویب سائٹ میں نے بنائی تھی آج سے 5 سال پہلے جو غالباً دنیا کی پہلی ویب سائٹ تھی جو انٹیگریٹڈ ایک ورژن تھا میسو اوپن آن لائن کورسز کا، اور یہ جو ہے اس میں ہزاروں کورسز اسکولوں کے بچوں کے لیے، کالجز کے لیے، یونیورسٹیز کے لیے مفت میں اویلیبل ہیں. صدر پاکستان نے آج سے 5 سال پہلے اس کا افتتاح کیا تھا. اس کا ویب سائٹ ایڈریس ہے www.lej اور پھر نمبر 4 لرننگ learning.com.pk www.lej4learning.com.pk. اس پہ آپ جائیے تو آپ کو ہزاروں کورسز ملیں گے مفت میں. اس میں کوئی رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو ہم اور بڑھا رہے ہیں تاکہ یہ جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فری میں یہ اویلیبل ہو. تو اس طرح کے ہمیں پروگرامز لے کے آنے ہوں گے تاکہ بچے جو ہیں وہ خود ایکسیس کر سکیں، اور پھر دور دراز علاقوں میں ہمیں پھر انٹرنیٹ پہنچانا ہوگا، بینڈوڈ پہنچانی ہوگی. اور یہ پورا ایک پروگرام میں بنا رہا ہوں کہ فائبر کو کس طرح دور دراز علاقوں میں پھیلایا جائے، ہاٹ پوائنٹس کس طرح پیدا کیے جائیں ان علاقوں میں تاکہ وہ پورے علاقے جو ہیں وہاں پہ انٹرنیٹ اویلیبل ہو، اور پھر کس طریقے سے سستے ڈیوائسز سے آپ کانٹینٹس پہنچا سکیں، کلاس کے لیکچرز پہنچا سکیں. تو یہ پورا ایک ہم نے ایک اہم پروگرام بنایا ہے جس سے انشاءاللہ اس پورے مسئلے کو کسی حد تک ہم سالو کر سکیں گے.
ڈاکٹر صاحب، 22 کروڑ کی آبادی کے ملک میں جہاں 2 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہوں، اس کی ترقی کے کیا امکانات ہو سکتے ہیں؟
یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو ہمیں ہماری جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ہماری افرادی قوت ہے، اور پاکستان خود خوش قسمتی سے ان ممالک میں شامل ہے جہاں ایک بہت بڑی نوجوان پاپولیشن ہے. تقریباً 67% آبادی، 67% ہماری آبادی جو ہے وہ 30 سال سے کم عمر کی ہے، اور یہ جو ایک ونڈو آف اپرچونیٹی ہے، ایک موقع ہے ہمارے لیے جو اگلے 25-30 سال کے لیے ہے کہ ہم اگر اس وقت تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی اور جدت ترازی، انوویشن کے اوپر ہم زور دیں اور ہم اپنے جو بچے ہیں ان کو مناسب طریقے سے ان کی ذہنوں کی نشو نما کریں اور ان کو جدت ترازی یعنی انوویشن اور آنٹرپرینرشپ کی طرف لائیں، تو پاکستان بہت تیزی سے ترقی کر سکتا ہے. تو میرا سارا زور جو ہے وہ اب اس طرف لگا ہوا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ان چیلنجز کو ہم سے نمٹنے کی کوشش کریں.
پاکستان میں کریکولم جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ہر لیول پر. مختلف طبقات کے لیے جو مختلف اسکول ہیں ان کے کریکولمس مختلف ہیں, انداز تعلیم مختلف ہے. اس کو ایٹ پار لانے کے لیے کوئی اقدامات آپ لوگ تجویز کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں؟
جی, کریکولم کے سلسلے میں منسٹری آف ایجوکیشن نے بہت اچھی پیش رفت کی ہے کہ ایک یونیفارم کریکولم ہو ملک کے اندر, اور ایک اور اس میں سارے صوبے بھی اب ساتھ دے رہے ہیں. تو کریکولم جو ہے وہ تو کافی حد تک معاملہ جو ہے اس میں پروگرس ہوئی ہے. مجھے جو زیادہ فکر ہے وہ کریکولم کی اتنی نہیں ہے بلکہ اساتذہ کی ہے, معیاری اساتذہ. کیونکہ جو تعلیم کا معیار جو ہوتا ہے وہ اساتذہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اچھے معیار کے اساتذہ ہوں, اور پھر نظام امتحان اچھا ہو, اور پھر کریکولم اس کے ساتھ بھی ہو ایسا جو کہ بین الاقوامی معیار کے حساب سے ہو, تو پھر اس معاملے کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے. تو اس میں سبھی پہلو دیکھنے پڑیں گے کہ آپ کا کریکولم کیا ہے, آپ کے تعلیم دینے والے جو اساتذہ ہیں ان کا معیار کیا ہے, اور امتحانی نظام کیسا ہے کہ آپ ان کو بچے رٹ کر اور پھر وہاں پہ امتحان میں اپیئر ہو کے پاس کر رہے ہیں, یا ان کو ایک عبور ہے ان کو اس مضمون پر اور سمجھ کے پاس کر رہے ہیں. یہ اصل چیلنجز ہیں, اور انہی سے ہم کو نمٹنا ہے. جو کانٹینٹ ہے, جو اساتذہ کا جو معیار ہے, اس کو ایک حد تک آپ کور کر سکتے ہیں ان میسو اوپن آن لائن کورسز سے, جس کا میں نے ذکر کیا کہ آپ باہر کے اساتذہ جو ہیں دنیا کے ان سے بھی آپ آج آپ سیکھ سکتے ہیں, کیونکہ ٹیکنالوجی اس بات کی اجازت دے رہی ہے. تو ہمیں ان سب کو چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا آگے کا مستقبل کے لیے پلان بنانا.
بجٹ پاکستان میں ایجوکیشن کا اتنا کم ہے, اتنے کم بجٹ میں کس طرح سے آپ یہ جو گولس ہیں ان کو اچیو کر سکتے ہیں؟
جب تک کہ آپ بجٹ نہیں دیں گے تعلیم کے لیے, اس وقت ہم کوئی 2.5% اپنے جی ڈی پی کا تقریباً خرچ کرتے ہیں, جو کہ بہت کم ہے. تو میں نے تجویز دی ہے پرائم منسٹر کو کہ ہم کم از کم آدھا پرسنٹ ہر سال بڑھائیں, تاکہ ہم اگلے 5 سال میں 5% تک پہنچ سکیں, اور اگلے 10 سال میں 7.5% تک پہنچ سکیں, اپنے جی ڈی پی کا آدھا پرسنٹ ہر سال بڑھائیں. تو اس پر اب غور و خوض ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے کیا جائے. اب آپ کا بجٹ آنے والا ہے, تو اس میں کیونکہ یہ جو لوور لیول تعلیم ہے, پرائمری اور سیکنڈری تعلیم جو ہے, یہ 18ویں ترمیم کے بعد ہمارے کانسٹیٹیوشن میں اب یہ صوبائی سبجیکٹ ہے, تو اس میں فیڈرل گورنمنٹ اور صوبوں کو مل کر کام کرنا ہوگا. بجٹری ایلوکیشن زیادہ تر جو آتی ہے وہ صوبوں کی طرف سے آتی ہے لوور لیول ایجوکیشن کی, تو اس میں دونوں طرف سے کام یہ ہونا ہوگا کہ پروونشل گورنمنٹس بھی اپنا بجٹ بڑھائیں, اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تو بہت کم کنٹرول ہوتا ہے لوور لیول ایجوکیشن کا بجٹ, صرف اسلام آباد اور اس کے قریب والی ٹیریٹریز ہیں وہ صرف کور کرتے ہیں فیڈرل منسٹری, باقی تو چاروں صوبوں کی اپنی جو منسٹریز ہیں انہی کے تحت آتا ہے یہ پروونشل بجٹ, اور انہیں کو بڑھانا پڑے گا تاکہ ہم اپنا جی ڈی پی بڑھا سکے.
ترقی یافتہ ملکوں میں ایجوکیشن کا بجٹ نارملی کیا ہوتا ہے؟
جو جی ڈی پی ہے اس کا کم از کم 8-10% ہونا چاہیے میرے خیال سے, اگر آپ کو ترقی کرنی ہے. اگر آپ 2.5-3-4% کر رہے ہیں تو یہ بہت کم ہے. تو 10% آف جی ڈی پی ہونا چاہیے, اور جو بھی آپ بجٹ دے رہے ہیں اس کا 2/3 حصہ جو ہے وہ لوور لیول ایجوکیشن پہ ہونا چاہیے, پرائمری سیکنڈری اور ٹیکنیکل, اور 1/3 حصہ جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن پہ ہونا چاہیے.
پاکستان میں بنیادی طور پر ہائر ایجوکیشن پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے, پرائمری اور سیکنڈری پہ نہیں دی جاتی, اس کا کیا بنیادی سبب ہے؟
یہ ایک عام غلط فہمی ہے. دراصل بات یہ ہے کہ جو ٹوٹل ایجوکیشن بجٹ ہے ہمارا پاکستان کا, اس کا تقریباً 90% لوور لیول ایجوکیشن پہ جاتا ہے, اور صرف 10% جو ہے یا 11% جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم پہ جاتا ہے, جبکہ بین الاقوامی نارم جو ہے وہ یہ ہے کہ لوور لیول پر پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن کے لیول کے اوپر جو بجٹ ہے وہ تقریباً 75% ہوتا ہے, اور اعلیٰ تعلیم پر تقریباً 25-30% ہوتا ہے. تو ایکچولی بین الاقوامی اسٹینڈرڈس کے اس کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان لوور لیول ایجوکیشن پہ بہت زیادہ خرچ کر رہا ہے اور اعلیٰ تعلیم پہ بہت کم خرچ کر رہا ہے. لیکن یہ امپریشن جو آپ نے فرمایا ہے بالکل صحیح ہے. یہ اس لیے پڑتا ہے کہ جب فیڈرل گورنمنٹ بجٹ کا اعلان کرتی ہے اس میں زیادہ تر حصہ جو ہوتا ہے وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ہوتا ہے, کیونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ پورے ملک میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذریعے اعلیٰ تعلیم کو سپورٹ کرتی ہے، لیکن لوور لیول ایجوکیشن کو صرف اسلام آباد اور اس کے قریب ترین ٹیریٹریز کو سپورٹ کرتے ہیں، باقی صوبے کرتے ہیں. تو لیکن آپ کو صحیح معنوں میں دیکھنا ہو تو صوبوں کا اور فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ ملا کے دیکھیں تو یہ فیکٹ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ پاکستان جو ہے وہ تقریباً 90% اپنے بجٹ کا لوور لیول ایجوکیشن پہ خرچ کر رہا ہے اور صرف 10% جو کہ بہت ہی کم ہے اعلیٰ تعلیم پہ خرچ کر رہا ہے.
آنے والے بجٹ میں آپ توقع کر رہے ہیں کہ ایجوکیشن پر زیادہ ایلوکیشن دیا جائے گا؟
انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے اور میری پوری کوشش ہے کہ تعلیم کے اوپر اگلے آنے والے بجٹ میں زیادہ بڑھایا جائے بجٹ، اور اس میں اسپیشلی لوور لیول ایجوکیشن کے اوپر بھی بڑھایا جائے اور ہائر ایجوکیشن کو بھی بڑھایا جائے.
یہ گفتگو کر رہے تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر عطاء الرحمان.
اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ اردو ہے. آپ ابھی سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام. یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا گیا.